وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزل الله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ حضور کے قیام مکے کا آخری زمانہ ہے اور اس وقت تک مدینہ منورہ میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مکے میں ایک صاحب نے اعلان کیا ہے نبوت کا رسالت کا. کچھ لوگ ایمان لا بھی چکے تھے تو یہود کے ہاں بھی سمجھئے کہ اس کا ایک تذکرہ شروع ہو چکا تھا. پھر مکے کے کچھ لوگوں نے بھی چونکہ بہرحال ان لوگوں کے پاس تو چونکہ نہ کوئی کتاب تھی نہ شریعت تھی امی تھے تو ان پر ایک روب تھا اہل کتاب کا کہ یہ لوگ تمدن والے ہیں, ان کی تہذیب ہے, ان کا قانون ہے, ان کی کتاب ہے, ان کی شریعت ہے, ان کے علماء ہوتے ہیں اور وہ علماء جو ہے پھر اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ان سے علماء یہود سے رابطہ قائم کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. تو انہوں نے اپنے اسی عناد کی بنا پر وہ سارا چیز معاملہ جو ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں, ان کا نہیں کوئی کتاب کتاب اللہ نے کبھی نازل نہیں کی ہے, یہ جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدره, اور ہرگز اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء, جبکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے کبھی بھی کسی انسان پر کوئی شے نازل نہیں کی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, تو پھر ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. حضور ہدی الناس, اس میں نور بھی تھا, اس میں ہدایت تھی نوع انسانی کے لیے. تجعلی لہو قراطیس, تم نے اس کو ورق ورق کر دیا ہے, علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. تم دور رہا کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو, تم فون کثیرا, اور اکثر حصہ اس کا تم نے جو ہے وہ چھپا لیا ہے. علماء یہود جو ہے وہ باتیں جو ان کے لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی وہ بیان نہیں کرتے تھے. وہ علم تم معلوم کر عالم تم ولا آباؤ تم, اور تمہیں سکھائی گئی وہ چیز کہ جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ قل اللہ, اے نبی کہیے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی. سب مظہر ہوں فی خوضہم یلعبون, پھر چھوڑ دیجئے انہیں, جس مین بیخ میں وہ پڑے ہوئے ہیں, جس رد و قدح میں ہے, جس بحث میں پڑے ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ آپ حصہ نہ لیجئے. بس کہیے کہ اللہ نے جس نے تورات نازل کی تھی اسی نے یہ قرآن نازل کیا ہے. وہ ہاذا کتاب عند اللہ مبارک, یہ کتاب ہے جو اللہ نے اب نازل فرمائی ہے, جو مبارک ہے, برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدیہ ہے, جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. تورات انجیل ان کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, اور یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں ام القرآ کے لوگوں کو بھی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی. ام القرآ, قرآ جو ہے قریا کی جمع ہے, قریوں کی بستی جو ہے ان کی ماں. تو چونکہ عرب میں سب سے بڑا شہر مکہ تھا, نہ صرف یہ کہ بڑا شہر تھا بلکہ مرکز تھا تجارتی قافلے کے جو شام اور یمن کے درمیان آتے جاتے تھے وہ یہی ٹھہرتے تھے. اس اعتبار سے اس کو ایک بڑی تجارتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی. پھر یہاں خانہ کعبہ تھا, تمام عرب کے قبائل کے جو بت ہیں ان کے معبود وہاں رکھے ہوئے تھے, وہ لوگ وہاں جاتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے, عمرے کے لیے جاتے تھے. تو اس اعتبار سے ام القرآ تمام قریوں کی, تمام بستیوں کی ماں. تو یہاں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ اپنی کتاب نازل کی ہے, تو آپ کا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ آپ خبردار کریں, مطلع کر دیں اور تبلیغ فرما دیں. پہاڑوں پر کہ جو اس ام القرا میں آباد ہے، وہ من حولہا اور جو اس کے آس پاس ہے. اب یہ من حولہا کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو پوری دنیا بھی اس میں آ جائے گی. یہ کہا آپ کو معلوم ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو کسی بھی ایک جگہ کو جس کو آپ چاہے مرکز قرار دے دیں تو وہ تو مرکز بن جائے گا. ویسے بھی یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا جتنی معلوم تھی، امریکہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ابھی پردہ غیبی میں تھا، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، انٹارکٹک ہو، یہ تو نہیں تھے. یہ تین ہی تھے کہ جو بر اعظم دنیا میں ابھی معلوم تھے، ایشیا اور افریقہ اور یورپ، اور ان تینوں کی ناس کہلاتا ہے یہ جو جزیرہ نما عرب ہے. گویا کہ تینوں جو ہے بر اعظم آ کر ملتے ہیں اس جگہ پر آ کر، مڈل ایسٹ اور یہ اریبین پینسولا. تو اللہ تعالیٰ نے عین اس متمدن دنیا اس وقت کی جو تھی اس کے مرکزی شہر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ یہاں سے پھر دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ چلے تو پوری دنیا کو کور کر لیا جائے. لیکن ذرا ام القرآن و من حولہا والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ، جو لوگ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے. اس لیے کہ آخرت پر یقین ہے تو گویا کہ اللہ کی باسپوس کا احساس ہے. باسپوس کا احساس ہوگا تو آدمی حق کو تسلیم کرے گا. اگر ڈنر ہو گیا ہے تو پکڑ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، پھر جو چاہے آدمی کرے، جھوٹ بولے، جس طریقے سے چاہے رد کر دے حق کو. لیکن یہ کہ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یقین اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور وہ لوگ ہوگی کہ جو اپنی نمازیں کی محافظت کرنے والے ہیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو جب پوری نوع انسانی جمع ہوگی اللہ کے حضور میں تو اللہ فرمائے گا میں لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرة، دیکھو تم سب آ گئے ہو ہمارے پاس، پوری نوع انسانی ہوگی، تمام انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا قیامت تک سب کے سب ہوں گے موجود. لقد جئتمونا آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے تنہا، کما خلقناکم اول مرة، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اصل میں یہ بہت گہرا جو ہے مسئلہ ہے قرآن مجید کے فلسفے کا کہ تخلیق انسانی دو مراحل میں ہوئی ہے. پہلا مرحلہ تھا جب تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی گئی تھی، یہ بالکل آغاز میں، جسے آج آپ دنیا میں جانتے ہیں سائنس کے حوالے سے بگ بینگ. بگ بینگ جس سے کہ اس میٹیریل ورلڈ کا آغاز ہوا ہے، اس یونیورس کا آغاز ہوا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. ابھی عالم ارواح تھا مادی، اور عالم جو ہے یہ میٹیریل عالم موجود ہی نہیں تھا. تمام ارواح انسانیت پیدا کر دی گئی، اس کا ذکر سورہ آراف میں آئے گا، اور اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلا. اب ظاہر بات ہے تمام جو انسانوں کی ارواح تھی تو ان کے درمیان کوئی رشتے داری نہیں تھی کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اور یہ بھائی ہے، وہ رشتے تو دنیا میں جب آئیں گے تو اس عالم خلق میں آ کر رشتے قائم ہوں گے. تو وہاں تو سب کے سب بیک وقت تھے، اور یہاں آئیں گے آج کوئی 2000 سال پہلے ہو کر گزر گیا، کوئی آدمی آج ہے، کوئی 100 برس کے بعد آئیں گے. تو زمان و مکان کا یہ سارا فرق اور یہ رشتہ پیمنٹ جو ہے یہ تو اس عالم خلق میں آ کر ہوا ہے. اس عالم امر میں، عالم ارواح میں نہ یہ رشتہ پیمنٹ تھا اور نہ ہی وہ زمانی کو موت تھا. تو اس کا اشارہ کیا تبا خلق نہ بلا بڑھ رہا، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا جب ارواح کی شکل میں تم تھے. حدیث میں آتا ہے ارواح جنود مجھے پیدا، لشکروں کی شکل میں یہ ارواح تھی. آج اسی طرح تم ہمارے پاس آ گئے ہو. وہ طرف تم بخبل نہ تم ناراض ہوئے تم، اور چھوڑ آئے ہو وہ چیزیں کہ ہم نے جن میں تمہیں لپیٹ دیا تھا، اب وہ پیچھے چھوڑ آئے. دنیا میں جب تم گئے تمہیں مال و اسباب ملا، کچھ والدین سے جو ہے وراثت مل گئی، کچھ تم نے اور کما لیا، کوئی جائیداد بنا لی، تو تم یہاں تو طرح طرح کے خول میں تھے. لیکن جب قیامت میں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جانا ہے، تنہا تنہا جانا ہے، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے. ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیهم انہم فیکم شرکاء، اور ہمیں کہیں وہ شریک نظر نہیں آ رہے جنہیں تم نے شریک بنایا تھا، تمہارا خیال تھا کہ وہ یہاں آ کے شفاعت کریں گے تمہارے. وہ کہاں رہے؟ لقد تقطع بینکم، اب وہ تمہارے سارے جو ذہنی اور عقیدے کے رشتے تم نے قائم کر رکھے تھے، فلاں بزرگ ہے وہ بچا لیں گے اور فلاں جو ہے دیوی ہے وہ چھڑا لے گی، اب وہ سارے کے سارے رشتے تمہارے کٹ گئے. وہ ضلع انتم ما کنتم تزعمون، اور جو بھی تم نے جھوٹے خیال بنا لیے تھے وہ سب کے سب ہوا ہو گئے، اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ جان اللہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیا جنات میں سے. وقد خلق وخلقهم، اللہ نے تو اس کو پیدا کیا مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو ایسے جنات بھی مخلوق ہے، لیکن کیونکہ انسانوں پر ہمیشہ سے ہوم رہا ہے جنات کا، تو ویسے عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب کبھی سفر پر ہوتے تھے تو رات کو بسیرا کرنا ہے کہیں کسی وادی میں کسی جگہ پر، تو وہ کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی انہوں نے درجہ معبودی کا دیا ہوا تھا۔ وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور اس کے لیے بھر ڈالے بیٹے اور بیٹیاں، حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا، حضرت حسین کو بیٹا بنا دیا، یہود نے، عیسائیوں نے جس طریقے سے ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ سن بھی بیٹا ہے اللہ کا، اور پھر یہ کہ بیٹیاں کہتے تھے، یہ اہل عرب جو تھے مشرکین عرب، یہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو یہ تم نے جو رشتے داریاں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تم نے بھر لی ہے، وہ خرق و رہو بنینا وہ بناتی بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، سبحانہ و تعالی عما تشبیہ صفور، وہ باغ ہے، بلند و بالا ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، ان تمام چیزوں سے جو تم بیان کر رہے ہو، بنی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، عدم بحث ہے، یہ بھی دو الفاظ علیحدہ سمجھ دیجئے، ایک خلق ہے پیدا کرنا، خلق میں ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بنایا اس گارے سے جو سوکھ کر کھڑکنے لگا تھا، تو گارا تھا جس سے انسان بنا ہے، والجان میں خلقنا ہو من قبل من نار السموم، اور جنات کو پیدا کیا تھا پہلے آگ سے، تو آگ تھی جسے جنات پیدا کیے، خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کا بنانا، ابداع ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو، عدم نحس سے بنانا کوئی شے نہیں اور اس سے بنا دینا، وہ ہے بدیع، ابداع سے بدیع بنے گا، بدیع السماوات والارض، وہ تو اس کائنات کو عدم نحس بحث سے وجود ملایا ہے، اندر کل لہو ولد، اس کا بیٹا کہاں سے ہو جائے گا، ولد کل لہو صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ خلق کل شے، اور اس نے ہر شے پیدا کی ہے، وہ ہوا بکل شے علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، دیکھو وہ ہے اللہ تمہارا رب، یعنی یہ جو رب کی صفات ہے ان کے ذہن میں رکھو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوا، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، وہ ہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ذمہ دار ہے، لا تدرک الابصار، وہ ہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، یعنی تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لہذا وہ جو میں نے بیان کیا تھا سورہ مائدہ کے دوران کہ دین کا یا روحانیت کا سب سے اونچا مقام ہے احسان، پہلی سیڑھی اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان، احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو، فإن تکن تراہ ہو فإنہ یراک، اس کیفیت کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کی بندگی کرنا یا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرنا جیسا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ خیال یقیناً رہنا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی کیفیت کیا ہے، لا تدرک الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہوا یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ ہوا لطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی لطیف ہے باخبر ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں آ گئی، فمن ابصر، تو جو آنکھیں کھولے حقیقت کو دیکھ لے، کرے نفس ہی، وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، محمد عمیا، اور جو اندھا بنا رہے دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، حقائق کو نہ دیکھنا چاہے نہ تسلیم کرنا چاہے، تو فعلیہ، تو اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام صرف تم تک ان حقائق کو پہنچا دینا ہے، ان آیات الہیہ کا تم تک ابلاغ اور تبلیغ، یہ تو میری ذمہ داری ہے، باقی میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہاری ہدایت کا، کہ تمہیں زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آؤں، جیسے کہ ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ حضور سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے ہدایت دیتا. آپ کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے، ہم لیں گے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، لیس لکم من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ توبہ علیہ اور یعذبہ، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر دے گا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا. جن کے ہاتھوں مسلمانوں تمہیں زخم پہنچے ہیں، اسی خالد بن ولید کو اللہ چاہے گا تو محمد رسول اللہ کے اپنے دستے مبارک سے خطاب دلوا دے گا، خالد بن سیف بن سیف اللہ. تو یہ اللہ کا اختیار ہے، لیس لکم من الامر شیء، اے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے. دیکھیے پھر وہی بات، الرب رب وہی تنزل والعبد عبد وہی ترقى وہ اکثر اللہ جہد ایمانی. وہ بات جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو چل رہی تھی کشاکش، اب جو ان کے عوام تھے اس معاشرے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک عام آدمی تھے ان کے اور ایک ان کے وہ چودھری سردار جیسے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں. اب سرداروں کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ ہمارے یہ لوگ ایمان نہ لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو ہماری سرداری کیا پڑھے. لہذا وہ لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے اپنے ان عوام کو باور کرائیں کہ ہم مخلص ہیں، ہم واقعتاً جو بھی کسی ضلع یا ہر دلی کی وجہ سے محمد کو رد نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ واقعتاً ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. اب کوئی اور شے نہیں کہ اس کے اوپر وہ ڈیرا لگا لیا کہ میں دکھاؤ بول گیا، اور وہ بول گیا جو ہے اس کی بات ہو رہی اللہ کی طرف سے کہ وہ بول گیا ہم نہیں دکھائیں گے. جس کا بھی جو بھی حق تک عالم ہے اس قرآن سے سمجھے، اس سے بڑا بول گیا کوئی نہیں. تو وہی جو بحث اور کشاکش ہے وہ یہاں چل رہی ہے. وہ اکثر باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اور وہ اپنے پورے زور شور کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں اگر کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیا گیا، اگر کوئی نشانی محمد دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم لازمی ایمان لے آئیں گے. اصل ہمارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رد کریں اور انکار کریں. تو انہوں نے اپنے عوام کو باور کرا دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اس مطالبے میں مخلص تھے، لہذا وہ ان کی پیروی کر رہے تھے. وہ ان کے بعد آیات و عند اللہ، اے نبی کہہ دیجیے آیات معجزات سب کے سب اختیار میں ہیں اللہ کے. وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون، اے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایک آدھ معجزہ دکھائی دیا جائے کم سے کم ان کی زبان تو بند ہو. تو فرمایا کہ وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ معجزہ دکھایا جائے گا تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. آخر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گولیاں دے کر کون سے مانا؟ سمود کی قوم کو ایک چٹان میں سے برابر ہو گئی، ایک اونٹنی دابل اونٹنی، وہ اتنا بڑا معجزہ دکھایا قوم نے نہیں مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دے دیے گئے، علماء یہود نے ان کو مرتد اور کافر اور جادوگر قرار دے کر اپنے بس پر تسلی پر چڑھا دیا. تو معجزے کے ذریعے سے کوئی آج تک مانا نہیں ہے. ماننا تو ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت سلیم ہے اور وہ واقعتاً حق کا جویا ہے، متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے حق اور ہدایت جو ہے ملے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر کسی شے کی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی ہر دھرم ہے جس میں ماننا ہی نہیں ہے، وہ اپنی نفس پرستیوں کے شہوات ہی میں مبتلا ہے، اسی میں مگن ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے، تو حقیقی بولتے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلْيُقَلِّمُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اگر ایسا معجزہ ہوا بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کے نگاہوں کو، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. اس میں بڑی عظیم حقیقت ہے اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے جسم میں صلاحیتیں رکھی، اب آنکھ میں بینائی ہے، بصارت ہے، فرض کیجئے آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں، کئی سال تک پٹی بندھی رہے، بینائی زائل ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں ڈس یوز ایٹرفی. جس شے کے لیے اللہ نے کسی شے کو بنایا ہے اسے استعمال نہیں کریں گے تو اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. حق سامنے آتا آدمی پہچان لیتا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی اور اسی طرح کے تعصب کی وجہ سے رد کر دیتا ہے. دل گواہی دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے مانو، نہیں مانتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو یہ صلاحیت ان میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پھر وہ صلاحیت بالکل سلب ہو جاتی ہے. اس مرحلے پر پھر آتا ہے ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوۃ. اب یہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی شے بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ اندرونی جو ان کی استعداد تھی حق کو پہچاننے کی وہ سلب ہو گئی. اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ حق کے منکشف ہونے پر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، لہذا اس دن کی پاداش میں وہ نظر ہوں تھی تریان ہی آ بہوں، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کے اندر چھوڑ دیں گے کہ اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ولاونا نزل الیہم الملائکۃ، اور اے مسلمانوں دیکھو اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیں، وہ کلمہم الموتا، اور قبروں سے نکل نکل کر مردے بھی آ کر ان سے کلام کریں اور کہیں کہ محمد جو ہے واقعی حق ہے اور اللہ کے رسول ہے، وہ حشرنا علیہم کل شیء قبرا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے جمع بھی کر دیں، ما کانوا یؤمنون الا ان شاء اللہ، تب بھی ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہو، اور اللہ کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ جو طالب حقیقت ہوتا ہے، طالب حق ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی، طالب حق نہیں ہے اللہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ولیکن اکثر ہوں گے جھلور، لیکن ان کی اکثریت جو ہے ناواقف ہے، جہالت میں مبتلا ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ اس موضوع پر مسلمجیے کہ ذروۂ سلام ہے، وہ قزالے کا جائزہ لکل نبیین عدو شیاطین الانس والجن، اسی طرح ہم خود کھڑا کر دیتے ہیں ہر نبی کے مقابلے میں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ایک نبی آیا ہے وہ دعوت دے رہا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے، کچھ لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بھی کسی جگہ کی رکاوٹ نہ ہو تو یہ سب کچے رہیں گے، ان کی پختگی ہوگی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ پکے، یہ بھٹیوں میں سے گزرے، آزمائشوں میں سے گزرے، آزمائش تبھی ہوگی جب کشاکش ہو، جب یہ کشاکش ہوگی تو تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، کچھ جھیلنے پڑیں گے، زخم کھانے پڑیں گے، لہذا اس سے پھر وہ پختگی ہوگی، اس لیے ہم خود گویا کہ ہم اجازت دے دیتے ہیں شیاطین جن و انس کو کہ وہ ہمارے نبیوں کی مخالفت میں کمر کس لیں۔ یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ تو سنت الہی کے مطابق ہو رہا ہے، یہ جو کشاکش اس وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش میں، یہ تو اللہ کی سنت کے تابع ہے۔ وہ کزال کا جالنا ہے کل نبی عدوت شیاطین الانس والجن یو ہی بازو ملا بخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو بڑی بلندا والی باتیں جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی اگر حق کی طرف ذرا مائل ہوتا ہے پھر کسی طریقے سے اسے غرغلا کر پھر واپس لے آتے ہیں۔ وہ لو شاء ربک ما فعلوہ، اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے اندر ہے کہ ایسا ہو تاکہ کشاکش ہو، آزمائش ہو، اور اس میں پھر اہل ایمان جو ہے ان کی پختگی ہو، ذہنی پختگی اور ان کے کردار کی پختگی۔ فضر ہوں گے باعث ضرور، آپ چھوڑیے ان کو جو کچھ افطرا بازی میں کر رہے ہیں، آپ زیادہ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ بولے قصبہ اللہ افعدت النزید اللہ نبی آخرہ بولے یا گو والے یک طریفوں نہ ہوں مختلفوں، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے آخرت کا اور وہ اللہ کے جناب میں واپسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے، ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ جیسے الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے تو وہ جو بھی آئنس کچھ ادھر چلے گئے، کچھ پازیٹو میں چلے گئے، کچھ نیگیٹو میں چلے گئے، تو یہ الیکٹرولیسس ہو رہا ہے معاشرے کا کہ جو حق کے طالب ہیں وہ ادھر محمد رسول اللہ کی طرف جو ہے جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور جن کے دلوں میں کمی ہے، زیب ہے، تیل ہے، جو خود ہدایت کے طالب نہیں ہے، وہ دوسرے الیکٹرون کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ تو پروسیس وہ ہے کہ جو عین حکمت خداوندی کے تحت ہو رہا ہے۔ بولے قصبہ الہ افیدت النزید اللہ یمون ابل آخرت بولے یار بہ بولے یک تلفوں باہو مختلف، اور پھر جو گندگیاں جو بھی برائیاں انہوں نے کمانی ہے وہ بھرپور طریقے پر کما لیں۔ وہ قزالے کا جائزہ فی کل وہ کرے تم اکابرا مجرمی ہا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ہر آبادی میں اس کے لیے بڑے بڑے لوگ سردار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ان کو بڑے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا۔ بائن کروڑ الا بانفسہم، لیکن یہ کہ جو بھی وہ چالیں چل رہے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے، جس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، جس طرح کی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے جو باتیں انہوں نے بھر لی ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ سارا ان کے اپنے خلاف جا رہا ہے۔ چند دن کی بات ہے، آنکھ بند ہوگی ادھر، جب آنکھ کھلی گئی کی تو موسم تھا خزاں کا، بالوں کا آخرت میں جا کر کہ یہ ہم کیا کرتے رہے اور کس طرح ہم نے اپنی آفت برباد کی ہے، تو ماں یم تو ہوگا اللہ میں الف سے ماں یا شرون، اس کو انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے دیکھو اپنے بچے کے تمام لوگوں کو کیسے روک لیا، وہ محبت کی بات نہیں سن رہے۔ اس لیے یہ واقعہ امام غزالی نے کسی جگہ لکھا ہے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے، کہ حضور کے پھپھی زاد بھائی تھے، وہ اگر کہ ایمان نہیں لائے تھے حضور پر لیکن محبت کرتے تھے، جیسے ابو طالب ایمان تو نہیں لائے لیکن محبت تھی اور آپ کا ساتھ دیتے تھے، تو وہ بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے اکثر، ایک سپورٹ، اخلاقی غور و سپورٹ کے طور پر. ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے بیٹھ کر جب یہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ محمد ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، مر جاؤ کوئی نہیں. تو جب وہاں سے اس کے آئے تو اس چھوٹی ساز بھائی نے کہا کہ آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب اگر آپ کی طرف سے کوئی معجزہ نہ آیا تو پھر میں آئندہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گا. اس پر حضور کو بہت شدید صدمہ ہوا، لنج ہوا حضور کو، ظاہر بات سے کہ انسانی احساسات اور جو بھی ہوتے ہیں. وہ تو ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب ابو طالب کی ہمت جواب دینے لگی تھی، جب ایک وفد آیا تھا کہ اب ہمارے صبر کی حد ہو گئی، ابو طالب یا تو اپنے اس بھتیجے کو روک لو کہ وہ ہمارے معبودوں کو غلط نہ کرے، ہمارے مذہب کی جو ہے وہ تکذیب نہ کرے، ورنہ یہ ہے کہ پھر میدان میں آگا تم بھی اور مقابلہ کھلے میدان میں اب ہوگا. تو ابو طالب نے حضور کو بلایا، کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلے پورے قریش کا کیسے مقابلہ کر لیتے، بنو ہاشم چھوٹا سا خاندان تھا. اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کجادان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا. لیکن یہ جذبات تو ہوتے ہیں نا انسان کی بشریت کے جو بھی تقاضے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے ہیں کہ یہی ایک سہارا تھا، اس چچا نے مجھے پروٹیکشن دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قریش نے میری تکہ بوٹی کر دی. اگر ان کی پروٹیکشن نہ ہو کہ بنو ہاشم کا سردار ابو طالب جو ہے وہ ان کی پشت پر ہے، تو اس لیے اب یہ بھی سہارا جو ہے وہ جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہمت جواب دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس سن میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال اسی سن میں ہوا، یہ سن 10 کہلاتا ہے، یعنی وحی کے آغاز کے بعد سے 10واں سال، سن 10 نبوی. ابھی حجرت بعد میں ہوگی، سن ہجری کا تعلق آغاز نہیں ہوا. اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے. ابو طالب کا سوال گیا اور گھر میں دل جوڑی کرنے والی رفیقت حیات تھی کہ باہر سے سب کچھ تقدر طبیعت میں لے کر اور لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کر آتے تھے گھر میں، تو گھر میں ایک جانسار بیوی موجود تھی کہ جو دل جوئی کرتی تھی، حوصلے بڑھاتی تھی، وہ بھی نہ رہی. تو عام الحزن قرار دیا حضور نے اس کو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس تو آیت آتی ہے، آیت سے مراد یہ قرآن مجید کی آیات، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم قرآن کو نہیں جانتے، لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اسی طرح کے معجزے نہ دکھائے جائے جیسے اور رسولوں کو دیے گئے. اللہ اعلم ہے سمجھ رسالتا سیسید المزید عظم صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا ينكرون. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا پرویٹیو ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کے معاملے کو کس طریقے سے رکھے. اور ان قریب یہ لوگ جو مجرم ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان کو انتہائی ذلت رسوائی کا سامنا ہوگا اور عذاب ان پر آ کر رہے گا. چند سال کی بات ہے، غزوہ بدر کے اندر پھر 70 جو ہیں ان کے بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب کے سب ایسے کھیت رہے تھے جیسے کھجور کے تلے پڑے ہوئے ہوں. کاندہ آزاد رخیب خاویہ، ابو جہل جیسے، رقبا ابن ابی بھائی جیسے، سب کے سب ختم ہوئے. عمیہ ابن خلف بھی جو حضرت بلال کا آقا تھا، مارا کرتا تھا انہیں حضرت بلال خود انہوں نے جو ہے وہ واسل جہنم کیا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد یہ واپس ہو گیا. فبئی یوری مل رہا ہوں اور یہ دیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی ہر شے اسلام کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات تو بہت صحیح ہے، میری فطرت کے مطابق ہے، میری عقل کے مطابق ہے. وہ انشراح داخلی جو ہے باطنی، وہ اسلام کی ہر شے جو ہے اسے وہ معلوم ہوتی ہے، معقول ہے، عمدہ ہے. یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی مہر تصدیق سخت ہو چکی ہو، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اللہ. پھر وہ اگر چلنا چاہتا بھی ہے تو ایسے چلتا ہے کہ جیسے کسی کو بہت اونچی اونچائی پر چڑھنا پڑ رہا ہو اور زور لگا لگا کر وہ چل رہا ہو، سانس پھولا ہوا اس کا. کزال کہ اللہ رشال نظیم اللہ بجور، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی اور نجاست ڈال دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. وہاذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تیرے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات لقومی یذکرون، ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت اخذ کرنا چاہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے، جنت ہے، وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کا ولی ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار ہے. فرمایا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول جو تم ہی میں سے تھے، یا قصون علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے، بھائی یہ تم لتا یا تم آ جا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات، آج جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور تم ہمارے حضور میں پہنچ گئے ہو، کھڑے ہو سامنے، اس دن کی خبر دی تھی انہوں نے تمہیں، قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں، انہوں نے دی تھی، شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنی داروں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بت ہماری مانی گئی تھی، نیتیں ہماری بگڑ گئی تھی، وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا دنیا کی زندگی میں، وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، اور اس وقت وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کے، اے اللہ واقعی ہم کافر تھے، ہم ناشکرے تھے، ہم نے انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں دی، ہم نے ان کی طرف جو ہے کوئی اتفاق نہیں کیا، ذالک الم یقین رب کا مہلک القرآن ظلم و اہلھا غافلون، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دے جبکہ وہ غافل ہو. دیکھیے نبی جو آتے ہیں، تو ہم یہ پہلے مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، کہ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وقال اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے اخروی محاسبے کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ انسانوں کے پاس رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر پہلے ہدایت ہے ان تک پہنچا دی جائے، اتمام حجت کر دیا جائے، پھر محاسبہ ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، جن کے حالات اگلی صورت میں آئیں گے، سورہ آراف میں آئیں گے، تو فرمایا ایسے نہیں ہے کہ اچانک جا کر ہم نے قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا، نہیں، ہم نے پہلے اپنی نذیر بھیجے، ہمارے رسول گئے، انہوں نے انہیں بتایا، خبردار کر دیا، پوری طریقے سے ان پر حق واضح کر دیا کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں. آگے چل کے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، یہ ایک بڑا چیلنج کا دعوے میں حضور سے کروایا جا رہا ہے، کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر سکتے ہو کر دیجیے، انی عامل، میں بھی اپنی سے محنت کر رہا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تم سے کوئی رعایت نہیں مانتا، میں تم سے کوئی اپیل نہیں کرتا، نہ میں نے تم سے کوئی اجرت طلب کی، نہ کبھی کوئی معاوضہ، تم سے کوئی مفاد مانگا، آپ کچھ نہیں. اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو، رعایت جو کر سکتے ہو کر لو، اے منو والا مکانت کو، جو تمہارے بس میں آ سکتا ہے میری مخالفت میں اور میری اس دعوت کو روکنے میں، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہو لگا لو، اتنی آرام بھی میں اپنا سے زور لگا رہا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے میں ادا کر رہا ہوں. فصوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، بل تکون له عاقبۃ الدار، کس کو ملنے والا ہے وہ پچھلا گھر، آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، یہ کس کو ملنے والی ہے. ان نہیں لا یفلح الظالمون، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس کے بعد مسلسل دو تین رکوعوں میں جو وہاں کے معاشرے میں بعض بڑے یعنی مشرکانہ اوہام پیدا ہو گئے تھے، وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے جن لوگوں نے بھی ہندو معاشرے کو دیکھا، ایک نسل تو یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے جن کو معلوم ہی نہیں، بارہ جن کو بھی تجربہ انہیں معلوم ہے، تو وہ سانپ چھوڑ دیا، کوئی گائے چھوڑ دی، اب وہ جو ہے کسی بت کے نام پر اور دیوی کے نام پر اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے منہ مارے، کھائے پیے، اسی طرح ان کے یہاں تھا. اور یہ کہ پھر اس جانور کا گوشت بھی کھا سکتے، اس کی پیٹھ پر سواری بھی کر سکتے، اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور قسم کے جانور تھے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ ہم تو کھا سکتے، ہماری عورتیں بھی کھا سکتی. اس قسم کا انہوں نے بڑا تیوار بنایا ہوا تھا، مشرکان شریعت سمجھ لیجئے کہ انہوں نے تصنیف کی ہوئی تھی. ان چیزوں کی پھر نفی جو ہے بہت تفصیل سے آئی ہے، انہی کا حوالہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ یہ جو تمہارے احام وغیرہ ہیں تو ختم کرو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے واضح کر دیا، یہ چیز حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے، کلو ممبا رزقنا کم حلال طیبہ، جو حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اسے کھاؤ. اس کے بعد جو ہے یہ اب جو آیات آ رہی ہے کہ یہ تو تم نے چیزیں ٹھہرا لی ہے، یہ حرام وہ حرام یہ حرام، یہ نئی شریعت تمہیں تصدیق کر لی ہے. قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ ذرا یہ ساری باتیں تو غلط تھی جن کی میں نے نفی کر دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ترجمے میں، چھوڑ رہا ہوں اس حصے کو، لیکن آخری بات اب جو کہی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. اس میں حقیقت میں یوں سمجھیے کہ جو دین کی جو اساسی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ آ رہا ہے. یہاں یہ ایک رکوع میں آ رہا ہے، وہی چیز پھر آگے چل کر آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں، دو رکوع، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع، اور یہ در حقیقت تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ تورات جو ہے، تورات میں اور قرآن میں 2000 برس کا فصل ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 610 میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 2000 برس کا فصل ہے. تو اس 2000 برس کے دوران نو انسانی نے ارتقا کیا ہے، ذہنی ارتقا ہوا، تمدنی ارتقا ہوا، اب بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے، بڑے امپائرز وجود میں آ گئے. 2000 سال پہلے کیا تھا؟ معمولی سی قبائلی زندگی تھی، اور نہ بھی وہ علم کا معاملہ تھا، تو اس میں جو ہے صرف بنیادی اصول دیے گئے تھے انہیں. 10 کمانڈمنٹس جو مشہور ہیں، یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ جو اصول دے دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹس، یہ گویا کہ خلاصہ تھا اس دین کا، یا یوں کہیے کہ یہ وہ نیوکلیس تھا کہ جس پر پھر آگے یہ ساری جو ہے شریعت جو تمام انبیاء کے ذریعے سے پھر آئی، اس کا تازہ مانا بڑھتا گیا، اور پھر وہ شریعت جو ہے مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ آیت پڑھ چکے سورہ مائدہ کی، اللہم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہاں سے شریعت کا آغاز ہو کر 2000 برس میں آ کر شریعت کی تکمیل ہوئی. لیکن جو شریعت کا آغاز ہوا ہے وہ کیا تھا؟ وہ ہے در حقیقت جو یہاں چند آیات میں جس کا حوالہ آ گیا ہے، اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع میں آئے گا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے. یہ قرآنک ورشن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف تورات، تورات کے احکام اشرا کا جو قرآن مجید میں بیان ہے وہ ہے. ان کا آگے اپنے باہر کا مرم حکم والے کم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ کچھ نکو وہی شہ، پہلی شے جو اس نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرو. توحید خالص کسی درجے میں، کسی اعتبار سے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، کسی مخلوق کو کیا وہ شے ہو یا کوئی وہ انسان ہو، کسی درجے میں شریک نہیں کرنا. پہلی بات. بل والدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کا ادب، یہ بھی انسانی معاشرے کے لیے کوئی ایک اہم بنیاد ہے جو مغرب میں بالکل منہدم ہو چکی ہے، بالکل منہدم ہو چکی ہے. والدین بوجھ معلوم ہوتے ہیں، بوڑھے والدین کو علیحدہ لے جا کر اولڈ ہاؤسوں کے اندر ڈال دیا، کھانے پینے کو تو سب کچھ انہیں دیتا ہے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ سکتے، ترستے ہیں، وہ بات نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے وہ اس درجے نہیں بگڑا ہے، اگرچہ وہ فورسز پورا زور لگا رہی، یہ ساری این جی اوز جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، ان سب کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کو، جیسے کہ یورپ میں برباد ہو چکا ہے، یہاں پر بھی اسے بالکل دسمال کر کے رکھ دیا جائے. ایک کانفرنس کی تھی کائرو میں اور ایک کانفرنس کی ہے بیجنگ میں، اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا کو گویا کہ حصار میں لیا ہے، معاشرے میں لیا ہے، ایک بڑی کانفرنس وہاں ایک یہاں. اس لیے یہ ہے فیمنزم، وومن لب، عورتوں کی آزادی، اور وہ عورتوں کی آزادی اگر ہوگی خاندان کا ادارہ برباد ہو جائے. ربی والدین احسان نمبر 2 ہو گیا. ولا تقتلوا اولادکم الاملاق، اپنی اولاد کو تندرستی کے خیال سے قتل نہ کرو. نحن رزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم ہی اس میں کہے ہم انہیں بھی دیں گے، ہمارے رزق کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. یہ ضرور ہے کہ ہم حساب سے اس میں سے نازل کرتے ہیں، ایشو کرتے ہیں تو حساب کتاب سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے وہ خزانے جو ہیں وہ اتھاہ ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں. آپ کو معلوم ہے اب وہ سورسز فوڈ کی سامنے آ رہی ہے جو کچھ عرصے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھی. ریسنٹ پاس میں یہ سی فوڈ، سمندر سے کتنا کچھ جو ہے فوڈ نکل رہا ہے، اور وہ ہمارا جو زمین خشکی پر جو فوڈ ہے اس سے کتنا بہتر ہے. یہ گوشت جو بھی ہم کھاتے ہیں ان جو احوانات و چوپایوں کا اس سے کہیں زیادہ بہتر گوشت جو ہے وہ سمندر میں اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ سی فوڈ کے سورس سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کہ تندرستی کے خیال سے اولاد کو قتل کر دیا جائے, اگرچہ اس میں ظاہر بات ہے یہ جو ہے برتھ کنٹرول کا معاملہ وہ اس میں ضمن آئے گا, اس لیے کہ اگر جو ہے اس میں ابارشن وہ تو قتل کے درجے میں ہے, ابارشن ہے تو وہ قتل ہے, لا تقتلوا اولادکم. لیکن یہ کہ اگر کوئی ویسے ایسے حفاظتی تدبیر ہو کہ حمل ہونے نہ پائے تو اس پر قتل کا الزام تو نہیں ہوگا, لیکن روح تو وہی ہے, سوچ تو وہی ہے کہ اور اتنی تو آبادی ہو جائے گی تو کہاں سے کھائے گی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اللہ کے مطابق نہ ہوا اور وہ اپنی مخلوق کے لیے جو ہے باقی فائدہ پیدا نہیں اس نے کیا ہے, یہ عدم اعتماد ہے اللہ پر. تو تیسری بات فرمائی والا تک تم اولاد من املاک جہن لفظ حکم رہی ہوں, چوتھی بات ملا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, بے حیائی کے کاموں کے قریب مت پھٹکو چاہے وہ علی الاعلان ہو اور چاہے ستیہ ہو. شرم اور حیا اور عصمت اور عفت یہ اقدار ہیں جن کو کہ قائم رکھنا چاہیے, اور اسی پتر حقیقت کسی معاشرے کے صحت مند ہونے کا دار و مدار ہے. پانچواں ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ اگر ایک جان بھی جو ہے کسی نے تلف کی ہے فکانما قتل الناس جميعا, تو وہ ایسے ہو گیا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. تو کوئی بھی ناحق جو ہے قتل کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے. فرمایا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, ہاں حق کے ساتھ, کسی نے کسی کو قتل کر دیا کہ ساس میں اسے قتل کر دیا جائے گا, یہ دوسری بات ہے. اگر اسی طریقے سے شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا رجم کر دیا جائے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, یہ دوسری بات. یہ ہے حق شریعت کے تحت کسی کی جان لینا, یہ اور ہے. لیکن یہ کہ بغیر کسی ایسے سبب کے کسی انسان کو قتل کر دینا, یہ تو ایسے کاجما قتل اللہ سے جمیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ ہے وہ چیزیں جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی دین تم نے کن چیزوں کو بنا لیا ہے, تم نے کچھ اور اپنے اوہام جو ہے لا کے جمع کر لیے ہیں, جب ہم لوگ ہمارے یہاں بھی جو عورتوں کے ہاں اور عوام کے اندر جو اوہام جو ہے پھیلے ہوئے ہیں وہ ان کا مذہب کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے. دین تو یہ ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده, دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے سے, اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو, اس کے مال کی اچھی چیزیں جو ہے وہ خود لے کر اپنی بری چیزوں سے گنتی پوری نہ کر دو. یہاں پڑھ چکے ہیں, آ چکا ہے اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر شروع میں بلا تتبدل کبھی سے بھی. اور فرمایا کہ حتی یبلغ اشده, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو شعور کی عمر کے پہنچ جائے, بالغ ہو جائے. اور فل کیل بل ویزان بل قسط, جب ناپ کے توڑو پورا ناپ, اور جب توڑ کر دینا ہے تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ توڑو, کوئی ناپ توڑ میں کوئی کمی نہ ہو. بلا کم خسم راس آشیا ہوں, لوگوں کو ان کی چیزیں کم بند دو. ہوتا کیا ہے ذرا سی ڈنڈی ماری کسی نے تو کیا ہوگا, دو تین توڑے کم کر لے گا اور کیا کرے گا, لیکن ایمان تو گیا نا, وہ تھوڑی بھی جمع شادی جو ہے وہ ایمان کو ختم کر دے گی. باوفی کہنا بس بیتانا بالقسط لا یکلف نفسا الا وسعها, ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی انسان کو کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب ہوگا قیامت میں وہ انڈیویجل بیسس پر ہوگا, کس شخص میں میں نے کتنی طاقت رکھی تھی اس میں وہ کیا کر کے لایا, سب کو برابر تو نہیں رکھا, کس میں کتنی ذہانت رکھی تھی یہ تو اللہ جانتا ہے. اب ظاہر بات ہے آج کی اصطلاح میں جو جینز ہیں ہمارے, اب میرے اپنے بھی جینز تھے, والدہ سے والد سے ملے ہیں, انہیں ان کے والدین سے ملتے چلے آ رہے ہیں, وہ جینز جو ہے اس سے میری ایک شخصیت کا حلولہ بنا ہے, وہ تو میرے لیے گیون ہے, یہ میں نے خود تو نہیں بنایا ہے, اٹس ناٹ بائی چوائس, اٹس گیون فار می. لیکن اس کے اندر اب میں کیا کر رہا ہوں, ولنگنس, اس کو شاکرہ کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. شاکرہ انسانی شخصیت کا بنتا ہے انہیں چیزوں سے جو اللہ کی طرف سے اسے دے دی گئی, وہ شخص جو دی گئی. اب اس شاکرہ میں جو کچھ اس کے اندر صلاحیت رشتے دار تھی اسے اس نے کس طور سے بھرپور طریقے پر استعمال کیا, اس پر محاسبہ ہوگا. لا یکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا, اور دیکھو جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو. اب یہ ہے بچی صورت, بدلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, اہل ایمان پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے, عدل کو قائم کرنے کے لیے. اللہ کی گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، خواہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف جاتی ہو. یہ سورہ نساء میں تھا. اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور گواہ بن جاؤ قسط کے، عدل کے، انصاف کے. لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو ہر حال میں. تو فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى خَوْ قَرَابَتْ دَارِ هُوْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد جو ہے اصل میں تو آئے گا سورہ اعراف میں، اگلی سورت ہے. الستم ربکم قالوا بلى، میری اور آپ کی ارواح یہ عہد کر کے اس دنیا میں آئی ہے، اب اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اور تاکید کی ہے اللہ نے تمہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. یہ اصول ہے، اس میں ساری تمدن کے اصول بھی آ گئے، معاشرت کے اصول بھی آ گئے، انفرادی سوچ و کردار کی باتیں بھی آ گئیں، لین دین کے معاملات کے اندر جو صداقت اور عدل ہے اور وہ امانت داری ہے اس قسم کا تذکرہ آ گیا. وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. اب یہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرمایا جا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ، اور جو راستے پنڈنڈیاں ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں لے کر متفرق ہو جائے عن سبیل ہی، اللہ کے راستے سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچ سکو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسی کو کتاب عطا فرمائی تھی جو ان تمام چیزوں پر مشتمل تھی، ان تمام چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر موجود تھی، ہر چیز کی تفصیل موجود تھی. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت تھی اور وہ رحمت تھی تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے اپنی رب کی ملاقات پر یقین رکھے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب اس کے بعد یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. دیکھیے اس میں خاص طور پہ انجیل کا ذکر کیوں نہیں آ رہا، یہ سمجھ لیجیے. تورات کے فوراً بعد پہلے بھی آیا تھا، تورات کس نے نازل کی تھی، اور پھر یہ کہ قرآن نازل کیا ہے، یہ سورہ میں دو مرتبہ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ انجیل میں شریعت نہیں ہے، انجیل میں تو حضرت عیسیٰ کا قول موجود ہے کہ میں اس قانون موسوی کو، شریعت موسوی کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، لا وہی رہے گا. کہ انجیل میں مواعظ ہے، انجیل میں حقیقت دین، روح دین، تقویٰ، اصل جو دین ہے اس کی طرف رجوع کرنے کی تلقین ہے، لیکن شریعت نہیں ہے. شریعت والی کتاب تورات تھی اور شریعت والی کتاب یہ ہے. وَهَذَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب اب ہم نے نازل فرمائی ہے جو بڑی بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اَن تَقُولُوا، مبادا تم یہ کہو، اب یہ در حقیقت جیسی بات ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھی تھی، اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ دیکھو اہل کتاب، مبادا تم یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا. فقط جا کوئی بشیر و نذیر، تو دیکھو محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انذار اور تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب یہ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صورتیں گویا کہ ان پر اتمام حجت کی آخری صورتیں ہیں، مکی دور کی چونکہ آخری صورتیں ہیں، تو یہ گویا کہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کی آخری صورت ہے. ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب کو نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر ہم سے پہلے، تورات دی گئی تھی یہودیوں کو اور انجیل دی گئی تھی. وان کنا عن دراستهم لغافلین، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہم تو جانتے نہیں تھے تورات کیا ہے، تورات میں کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بات تو خود حضور سے خطاب کر کے کہی گئی ہے سورہ شورا کے آخر میں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کون کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہے، اس لیے کہ آپ یہود میں پیدا ہوتے تو آپ کو علم میں ہوتا، اگر کہیں تو سارا میں پیدا ہوتے تو آپ کے علم میں ہوتا. وہ بھی ہی جو تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی شریعت تھی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نوالا تم یہ کہو کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہ ہی پر. وہ ان کنڈا اور دراصت عم لگا فری اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے بے خبر تھے. اور تو کولو یا تم یہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ہم اس کا حق ادا کرتے اس کی پیروی کرتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم تو دیکھو اب آ گئی ہے تمہارے پاس روشن تعلیم تمہارے رب کی طرف سے مسلمان حجت ہو گیا ہے. وہ ہدم و رحمت اور جو ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے. تو من اظلم ممن کذب بآیات اللہ تو اب کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو آیات الہی کی کو جھٹلا دے وہ صدف عنہا اور اس سے کلمی ٹکرا کے نکل جائے پہلو بچا کر نکل جائے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون اور ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کلمی ٹکراتے ہیں ہم ان کو بدترین عذاب سے دو چار کریں گے ان کے اس طرح عمل کی پاداش میں. ذرا آگے چل کر اب بہت ہی جامع اور بہت فضیلت والی آیات ہے. قل انی ہدانی ربی الى صراط مستقیم اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف. دینا قیاماً دین ہے قائم رہنے والا. دیکھیے دین ہمیشہ سے ایک ہے. دین ابراہیم کا بھی وہی تھا نوح کا بھی وہی تھا موسیٰ کا بھی عیسیٰ کا بھی اور محمد کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. دین ایک ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین. دین ایک ہے. شریعتیں مختلف ہوئی ہیں. حضرت جیسے کل ہم نے آج پڑھی تھی کل جالنا بالکل شراطم و منہاجا ہم نے ہر ایک کے لیے علیحدہ شریعت مقرر کی اور منہاج طریقہ کار بھی. طریقہ کار موسیٰ کا کچھ مختلف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے. ہمارے لیے حجت حضور کا طریقہ کار ہے. ہم حضور کی امت میں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے اور جو اسوا ہے اور مثال ہے جس کی کہ ہمیں پیروی کرنی ہے وہ حضور کی مثال ہے حضور کا منہاج ہے. تو یہاں فرمایا دینا قیاماً یہ دین ہے قائم رہنے والا ملت ابراہیم حنیفہ اور یہ ابراہیم کی ملت ہے جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. علیہ الصلاۃ والسلام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ کہہ سکیں. لیکن یہ کہہ سکنا ہے اس کے بعد کہ آدمی فیصلہ کر لے. ان صلاتی و نسکی یقیناً میری نماز بھی میری قربانی بھی وہ محیایا اور میری زندگی بھی وہ مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. انسان اپنا سب کچھ جو ہے اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو. جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے. یہی گویا کہ ہمارے لیے پوری زندگی کا آگے یہ یہی محور اور مرکز بن جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے وہ انا اول المسلمین. کس سے کہا جا رہا ہے کہ محمد سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تو دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور میں خدمت کر رہا ہوں. نہیں وہ انا اول المسلمین سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا سب سے پہلے اس کی فرما برداری کا اختیار کرنے والا خود میں ہوں. قل غیر اللہ ابغی ربا ذرا ان سے یہ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو اور رب تلاش کروں گا. کہ وہو رب کل شے وہ تو ہر شے کا رب ہے مالک ہے آقا ہے. تم مانو نہ مانو رب تو تمہارا بھی نہیں ہے. اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجۃ بیننا و بینکم. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں ڈھونڈوں کوئی اور رب. قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها اور دیکھو ہر جان جو کچھ کما رہی ہے وہ نہیں کما رہی مگر اپنے اوپر اپنے اوپر وبال لے گی. جو مزید کمائی ہے وبال کہاں جائے گا اس کے اپنے اوپر جائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت یہ تو جو آخری آیت تھی سورہ بقرہ کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ہر جان جو کما رہی ہے کوئی نیکی کمائی ہے تو اپنے بھلے کو اپنے کام آئے گی اس کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا، تو بدی کروائی ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نہیں ہوگی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ میں، ہر جان کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنی رسنی جو بھی ہے وہ لے کر چلنا ہوگا، کوئی کسی اور کے لیے آ کر وہاں پر حمال کا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں. سمبا یا رب کم برجے حکم، پھر تمہارا لوٹ کر جانا ہے تمہارے رب کی طرف، رب نے حکم دما کم تم فی تختلف، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. حسن تک مبرن ہو جائے گی، سارے پردے اٹھ جائیں گے، یہ سارا جھگڑا غیب کے پردے کی وجہ سے، غیب کا پردہ اٹھ جائے، اگر جو سامنے ہو اللہ بھی نظر آئے اور فرشتے بھی نظر آئے تو ابو جہل بھی انکار نہیں کرے گا، کون کرے گا انکار پھر؟ تو اس وقت ہر چیز جو ہے وہ طے ہو جائے گی. وہ نذیر جلا جا لکم خلائف اللہ، وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے، اختیار دیا ہے. یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ تمام نوع انسانی اللہ تعالیٰ کے اصول جو بنائے گئے ہیں تو وہ خلفاء ہیں، خلائف ہیں. وہ الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں تو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، کسی کا درجہ بلند ہے کسی کا کم ہے. اب دیکھتے ہیں کم والا جو ہے وہ حسد کی آگ میں تو نہیں چل رہا، بلکہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس سے اس کا فضل اور مانگے. لیکن یہ کہ اور جو شخص نے زیادہ دے دیا ہے وہ تکبر اور غرور میں تو نہیں مبتلا ہو گیا کہیں، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر اب کوئی تکبر پیدا ہو جائے اور کوئی عجب پیدا ہو جائے، نہیں. یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کچھ درجے ضرور درجہ بندی کی ہے. خدا پن دندوش یکسانہ تک نہ زن دنست و نہ مد مد، تو لوگوں کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں، استعدادات مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اور اسی سے در حقیقت یہ سارا جو بھی ہے تمدن کے یہ سارا ہنگامہ ہے اور ساری رونقیں ہیں. وہ لمبی جالکم خلائف اللہ کے بعد وفا باز اکم فوق باز درجات جب کچھ بھی بات آکم ان رب کا سریح العقاب. آخری جملہ یہ ہے سورہ مبارکہ کا، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت جلد ہے حساب لینے میں، اس کے کمپیوٹرز اتنے ہیں کہ اس کے اندر حساب لینے میں آپ کا جو ہے شیٹ نکال کر دکھانے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگے گا. دوسرے جو نہیں یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورہ، اقرا کتابک کفا بنفس کل یوم علیک حسیبہ. بیلنس شیٹ نکال کر دکھا دیں گے، بٹن دبانے کی دیر ہوگی، یہ آپ کی بیلنس شیٹ تیار ہے دیکھ لیجئے، اور ذرا سا بٹن دبائیے جو منظر دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ واقعی تک آپ جو کام کر رہے ہیں کبھی سیکھے کہ نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس تو ہر شے ریکارڈ ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹ جو ہے وہ تو موجود ہے. اور آج سے 100 برس پہلے یہ معاملہ سارا ایمان بالغیب کا تھا، آج یہ معاملہ ایمان بالغیب کا نہیں رہا. آج تو میں معلوم ہے آوازیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور جو تصویریں ہیں پوری زندگی کی ریلیک بن رہی ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. جو بٹن کے سائز کے جو ہے وہ اگر لگے ہوئے ہیں کہیں پر ٹیپ ریکارڈرز، پتہ ہی نہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو آج تو ہمارے لیے ان باتوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا نسبتاً بہت آسان ہے. تو ان دربا کا سلیم نقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، جلدی ہے. وَإِنَّهُ غفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار اپنے آپ کو بناتے ہو یا اس کے سزا اور عقاب کا مستحق بناتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق اور امیدوار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.